نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، انتیسواں پارہ تلاوت کیا گیا، سورہ ملک کی تلاوت کل کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو. اور مجید فرمایا کہ ایک سورت ایسی ہے قرآن مجید میں جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں لیکن بڑی فضیلت والی ہے، اور قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی اور اسے بالآخر جنت میں داخل کرائے گی. تو اس سورت کو جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ یہ سورت عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام منجیہ بھی ہے، باقیہ بھی ہے، یعنی نجات دینے والی بھی ہے، بچانے والی بھی ہے، عذاب قبر سے یہ بچاتی ہے. تو دنیا کے بہت سارے کام ہم انجام دیتے ہیں لیکن اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ سے عذاب ہٹانے کے لیے اگر اس سورت کو یاد کر لیں اور روزانہ رات کو اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نافع اور فائدہ وقت ہوگا. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو خود پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہاں دیکھیے کثرت عمل نہیں کہا بلکہ احسن عمل کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اچھے طریقے سے انجام دینے چاہیے. بہت سارے عمل، کثرت عمل کوئی شخص کرے لیکن عمل اچھے صحیح طریقے پر نہ ہو یا قبلہ صحیح نہ ہو، ایسی صورت میں چاہے کتنے عمل کرتا رہے دیکھنے میں وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، اصل پسندیدہ وہی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بھی کہے کہ یہ اچھا عمل. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم ذرا دیکھو فضا میں کہ پرندے جو اڑتے ہیں تو ان کے پروں کی طرف دیکھو، کبھی وہ اپنے پروں کو بالکل کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں. تو کس نے یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ پروں کو یہ تعلیم دے دی کہ تم کس طرح فضا میں پرواز کر سکتے ہو، کس طرح سے رک سکتے ہو، کس طریقے سے جو ہے وہ اونچی اڑان بھر سکتے ہو. تو اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اور ساتھ میں فرمائے ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا کسی اور نے ان کو فضا میں نہیں روکا ہوا، یعنی فضا میں جو یہ اڑ رہے ہیں گرتے نہیں ہیں، اصل تو ہونا ہی چاہیے کہ گر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بناوٹ، ان کے پروں کی بناوٹ اور ان کو جو تعلیم دی ہے اس کی بنا پر وہ اڑتے رہتے ہیں، گرتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روک رکھا مگر اللہ رب العزت نے جو رحمان ہے. اسی طریقے سے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے یا آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یعنی کیا تمہیں اس سے خوف نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی ناممکن یا مشکل چیز تو نہیں ہے. آمن تم منفِ سمائی این یقصب بکم الارض فاذا ہی تمور، اسی طرح فرمایا کہ ام امن تم منفِ سمائی این یرسل علیکم حاصبا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں لیکن اللہ کے لیے یہ سب چیزیں ناممکن نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے خوف زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور آخر میں فرمایا کہ قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے نیچے لے جائے تو کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پانی کو واپس لے آئے؟ یعنی پانی بعض اوقات نیچے چلا جاتا ہے، بالکل نیچے چلا جائے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے کہ اس پانی کو اوپر لے آئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں یہ سب کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور ایک جال بچھا دیا ہے زمین کے نیچے پانی کا کہ جہاں تم کنواں کھودتے ہو، بورنگ کرتے ہو اور وہاں سے پانی حاصل کر لیتے ہو، لیکن اگر اللہ رب العزت تمہیں نہ دینا چاہے اور اس پانی کو زمین کے اندر لے جائے تو کیا کر سکتا ہے آدمی؟ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں میں بھی غور و فکر سے کام لو. اور آگے فرمایا سورہ قلم کے اندر نون والقلم یوم یسطرون، بعد میں فرمایا کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھی ہے، انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر لکھ دی، اور لکھنے کا سبب لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس لیے انہیں ہر ایک بندے کے بارے میں معلوم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تو اس کے بعد ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو لکھا گیا وہ تو لکھا گیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے علام الغیوب ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے، اس لیے اچھے عمل کرتے رہو، برے عمل نہ کرے آدمی، اچھے عمل کرے، جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا گیا ہے ہمارے بارے میں تو پھر برے عمل کرنے کی کیا ضرورت، کہ اچھے عمل آدمی کیوں نہیں کرتا۔ آگے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جو باغ والے تھے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک شخص جو نیک صالح تھا اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پاس باغات تھے اور اسی طریقے سے کاشت کے لائق زمین بھی تھی، وہ جب باغ سے پھل توڑتا تھا یا زمین جو کاشت والی تھی اس سے زمین وہ پھل حاصل کرتا تھا، یعنی جو کاشت کے ذریعے اس نے جو کچھ بویا تھا اس کو کاٹتا تھا، فصل کاٹتا تھا، تو اس وقت جب گھر سے نکلتا تھا تو بہت سے فقراء مساکین بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ یہ چھوڑ دے گا یا ہمیں دے دے گا ہم لے آئیں گے، تو بعض اوقات درانتی سے کاٹنے میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں یہ وہ چھوڑ دیا کرتا تھا فقراء کے لیے، اس کو دوبارہ نہیں کاٹتا تھا، اسی طریقے سے جو پھل توڑتا تھا تو توڑتے وقت جو پھل نیچے گر جاتا تھا اس پھل کو بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور فقراء اور مساکین کے لیے اس پھل کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس لیے فقراء بھی ساتھ میں چلے جاتے تھے کہ بھائی جو کچھ بچے گا وہ ہم لے آئیں گے، اور اس کو دعا بھی دیتے تھے۔ اس شخص کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے تین بیٹے تھے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جو زمین تھی اور باغات تھے سب کے وارث یہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا، اصحاب الجنہ باغ والے، اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، یعنی انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی ہم صبح سویرے جو ہے کسی دن فصل جب پک چکی تو کاٹنے کے لیے چلیں گے، لیکن بالکل صبح چلیں گے منہ اندھیرے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور اگر ہم دیر سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت سے فقیر مساکین اور سب ساتھ لگ جائیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ میاں ہمارے والد تو جو کچھ کرتے تھے کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، لہذا جو ہے وہ ہمیں اب کسی کو دینا وینا نہیں ہے، اپنی ضرورتیں پوری ہو جائے تو بہت ہے بس، اس قسم کے خیالات انہوں نے رکھے اور ذہن میں یہ منصوبہ بنایا کہ بس کسی دن صبح سویرے جا کر اور جو ہے وہ باغات وغیرہ جو ہے اس کا پھل لے آئیں گے اور فصل جو ہے کاٹ کر لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتاقہ، یعنی صبح انہوں نے یہ تو کہا کہ صبح صبح ہم ایسا کریں گے، اور فرمایا ولا استثنوں، انہوں نے استثنا بھی نہیں کیا، استثنا کس چیز کا نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہا کہ بس صبح ہم جائیں گے کاٹ لائیں گے، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا انہوں نے، تو فتاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، ایک پھرنے والا پھر گیا اس کے باغ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے تابع فرمان ہیں، جس کو بھی اللہ نے حکم دیا، چاہے ہوا کو حکم دیا، چاہے آگ کو حکم دیا، چاہے جو ہے وہ کسی چیز کو بھی حکم دیا کہ بھائی اس کا پھل اس کا باغ اجاڑ دو، اس کی کھیتی ختم کر دو، تباہ کر دو، تو فتاف علیہ طائف من ربک، تیرے رب کا جو ہے کہ فرشتادہ پھرنے والا پھر گیا، وہم نائمون، اس حال میں کہ ابھی وہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، اب جب صبح اٹھے تو دیکھ کر حیران رہ گئے سب کچھ، فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ صبح صبح اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ اس طور پر باغ کی طرف چلے کہ ڈرتے ہوئے چھپتے چھپاتے کہ کوئی مسکین جو ہے ہمارے پیچھے نہ آ جائے، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، یعنی اس طرح چھپ کر چلو کہ تمہارے پیچھے کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی فقیر نہ تمہارے ساتھ لگ جائے، وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون، اب جب باغ کے پاس پہنچے تو انہوں نے تو پہچاننے سے انکار دیا، کہنے کہ شاید ہم غلط جگہ پر آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں، اللہ تعالیٰ نقشے مٹا دیے، جو نقشہ تھا وہ بگاڑ دیا، اب انہوں نے جب دیکھا تو اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری جگہ نہیں ہے، وہ تو لہلہاتا ہوا کھیت تھا، وہاں تو جو ہے وہ پھلوں کے باغات تھے اور یہ تو اجڑی ہوئی جگہ ہے. قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان کا جو درمیانہ بھائی تھا وہ کہنے لگا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس سے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ دیکھو اپنی نیت اچھی رکھو ایسا نہ کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے. اور پھر فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے کہ تم نے یہ کہا تھا اس نے کہا تم نے کہا تھا، تو تینوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے. یہاں سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تین میں سے ایک نے انہیں نصیحت کی تھی لیکن پھر بھی ان کے ساتھ لگا رہا، تو باوجود اس کے کہ نصیحت تو اس نے کی لیکن چونکہ ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے معاملہ اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان دو کے ساتھ کیا تھا. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر غلط لوگوں کو ہم روکتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر بھی لگے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روکنا صحیح معنی میں روکنا نہیں ہے، ورنہ اصل یہ ہونا چاہیے کہ ان سے ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں، نصیحت کریں اور اس کے بعد پھر ان سے الگ ہو جائیں کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے تو ہمارا راستہ ادھر ہے تمہارا راستہ ادھر، اپنے راستے کو جدا کر لو. اس نے چونکہ اپنا راستہ جدا نہیں کیا اس لیے جو اثر دو کا ہوا وہی اثر اس کا بھی ہوا. فاق والا باغ ہوں والا باغ ہوں تلاب مون قارو یا وہی رہنا انا کنہ قابل، آپس میں افسوس کرنے لگے. اور پھر افسوس کا جب اظہار کیا اور ندامت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بے شک ہم نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو چونکہ ندامت جب انسان اختیار کرتا ہے تو یہی توبہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ توبہ کی اصل حقیقت ندامت ہے، جو کام ہم نے کیا گناہ کا اس پر آدمی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بس یہ ندامت ہی توبہ ہے. تو ساتھ میں یہ کہا کہ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب جو ہے اس چیز کو اب خیر سے بدل دے گا اور ہم اپنے رب کی طرف جو ہے رغبت کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، جیسے یہ عذاب ہے ایسے ہی ہم نے اہل مکہ پر بھی عذاب بھیجا، قحط کا عذاب بھیج دیا. ولا عذاب الاخرت اکبر، اور دنیا میں تو صرف عذاب کے چند نمونے تم دیکھتے ہو، ورنہ جہاں تک آخرت کا عذاب کا معاملہ ہے تو وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ بھیجتے ہیں یہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے صرف، لیکن آخرت کا عذاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کوئی مناسبت نہیں ہوتی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کا عذاب دکھاتے ہیں لیکن یہ عذاب دون العذاب اکبر، بڑے عذاب سے ہٹ کر ہے، یہ تو مختصر سا چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہٹ کر ہے اور بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید ذکر کیا ہے قیامت کا، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، قیامت کا ذکر بھی ہے اس میں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما کہ اس سے پہلے قوم سمود اور عاد یہ سب انکار کر چکے ہیں، لیکن ان کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، فاما سمود فہولی کو بتاغیہ، تو کسی پر ہم نے چیخ مسلط کی اور اس چیخ سے وہ ہلاک ہو گئے، کسی پر ہم نے زلزلہ بھیج دیا اور اس زلزلے سے وہ بالکل ختم ہو گئے، اور بستیوں کو ہم نے بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا. سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام، اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر جو ہے وہ عذاب بھیجا ہے ہواؤں کا، تیز ہوائیں چلا دیں اللہ تعالیٰ نے اور ان ہواؤں کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فیضان سے قطر نفختم واحدہ، قیامت کے جب ہم نفخہ اولا ہوگا یعنی سور پھونکیں گے، اس کی آواز سے لوگ مدہوش ہو جائیں گے اور لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اس آواز کی حیبت سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور مر جائیں گے. اور صادف وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یعنی پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ اڑتے پھریں گے اور زمین کے اندر بعض لوگ دھسا دیے جائیں گے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم بعض مجرموں کے ساتھ یہ کہیں گے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوا، کہ ان کو پکڑو اور پکڑ کر ان کو آگ میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو. اور بعض کے لیے کہیں گے کہ ان کو تم یعنی زنجیریں پہنا دو اور جکڑ دو زنجیروں میں. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. آدمی کو تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے اور نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ مجنوں ہیں، کوئی کہتے ہیں کاہن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما کر کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے، دیوانے تھے، اور نہ قرآن مجید کاہن کا قول ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، بلکہ ان کا یہ کہنا سب غلط ہے. کہ خود سمجھتے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ شاعرانہ نہیں ہے، اور نہ کسی نجومی یا کاہن کی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جن کی 950 سال کی زندگی جو ہے تبلیغ کی زندگی ہے، بڑی سخت آزمائش سے یعنی آپ بھی گزرے، خود قوم نے آپ کے ساتھ بہت سخت معاملہ کیا، یعنی اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کہیں جو ہے وہ چٹائیوں میں لپیٹ دیا کرتے تھے اور یہ سمجھ کر کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن آپ اٹھ کر پھر تبلیغ شروع کر دیا کرتے تھے. تو ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، کئی نسلیں آپ نے دیکھی، اس لیے کہ باقی لوگوں کی عمریں اتنی طویل نہیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یہ معجزانہ طور پر اللہ نے بڑی کی تھی، لیکن آپ تبلیغ کا کام کرتے رہے محض اس سے امید پر کہ اگر یہ نسل نہیں مان رہی تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لے آئے، پھر اولاد کی اولاد ایمان لے آئے، لیکن وہ قوم تو ساری کی ساری ایسی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خود بھی کہ اب جس نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکا، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں. تو اللہ کے حبیب یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، اور دعا میں یعنی بد دعا کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے رات دن اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، اور میرے بلانے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ میرے قریب ہوتے مجھ سے فرار اختیار کیا، مجھ سے بھاگتے رہے. اور اسی طریقے سے سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ربی قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا تو ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یعنی ان کو تباہ و برباد کر. تو بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب بھیجا، پانی کا عذاب، اور سب کو غرق کر دیا اس میں. سورہ جن میں اللہ رب العزت نے ان جنات کا ذکر کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سن کر ایمان لے آئے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ طائف تشریف لے گئے اور وہاں پر بنو ثقیف سے جا کر ملے. اس قبیلے کے جو سردار تھے، تین بھائی تھے، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ بہت شریف ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان سے جا کر جو ہے وہ مدد چاہی کہ تم دین قبول کر لو، یعنی دعوت دی دین کی. اور ان کے گھر میں ایک قریشی عورت تھی، ان کو بھی جا کے بتایا کہ قوم کس طرح جو ہے وہ ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، تم لوگ دعوت قبول کر لو، ایمان قبول کر لو. لیکن انہوں نے سختی کا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جب شریفوں کو یہ حال ہے تو ان کے جو رذیل ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ سب سے شریف لوگ تھے اس بستی میں، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. نہ صرف اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم مجھے یعنی اب کم از کم اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو کم از کم اہل مکہ کو جو ہے وہ اس بات کی اطلاع نہ دیں کہ میں تمہارے پاس آیا، تاکہ وہ ستانے میں اور زیادتی نہ کریں. تو ان لوگوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، بلکہ بچوں کو پیچھے لگا دیا، تالیاں پیٹ پیٹتے رہے، آپ پر پتھراؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ ہو کر دو بھائی تھے عتبہ اور شیبہ، ان کے باغ میں آ کر بیٹھ گئے سستانے کے لیے. اور وہاں بیٹھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں اپنے ضعف اور یعنی ضعف اپنی قوت کے کمزور ہونے کا اور اپنے ضعیف ہونے کا میں آپ ہی سے شکوہ کرتا ہوں اور اس بات کا کہ آپ مجھے لوگوں کے حوالے نہ فرمائیے. تو بہرحال وہ جو عتبہ اور شیبہ دو بھائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ واقعتاً زیادتی لوگوں نے کی ہے اور انہیں کچھ ترس بھی آیا آپ پر. چنانچہ ان کا ایک غلام تھا نصرانی عداس نام کا, اس نے اس غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ایک خوشہ انگور کا توڑو اور ایک بڑی پلیٹ میں سجا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر پیش کرو اور کہو کہ یہ کھا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب وہ انگور کا خوشہ آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو وہ جو نصرانی غلام نصرانی تھا اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا, یہاں ہمارے یہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی نہیں جانتا, وہاں کہا کرتے تھے بسمک اللہم. تو کہا کہ یہ تم نے کیوں کہا؟ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اس سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اور تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں, موسل شہر کا. تو کہا اس کا مطلب ہے تم یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ یونس کون ہے؟ کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں, اس لیے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو یہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کے ہاتھوں کو اور قدموں کو بوسا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے مالک کے پاس پہنچا. تو لوگ ان دونوں نے کہا کہ یہ تو کام سے گیا. قریب جب آیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے, تم نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور قدموں کو؟ تو کہا کہ میرے سرداروں, کائنات میں دنیا میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اور یہ حقیقت میں نبی برحق. لیکن انہوں نے پھر بھی خیر بات نہیں مانی اور کہا کہ میاں اپنے دین کی خیر کرو, تمہارا دین ان کے دین سے بہتر. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لے آئے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر رکے وہاں پر یمن سے کچھ جنات آئے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کی قرآن مجید کی تو وہ ان کو سنا انہوں نے اور سننے کے بعد مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا, بعد میں بذریعہ وہی آپ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑا عجیب و غریب قرآن سنا. یہدی الی الرشد, جو ہدایت کرتا ہے یعنی وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے, فآمنا بھی ہم ایمان لاتے ہیں, ولن نشرک بربنا احدا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے. بہرحال یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے, تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کسی اور وقت اگر ذکر اللہ نے چاہا آیا تو میں کر دوں گا. یہاں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور اسی طریقے سے بعض اور صحابہ کرام ہیں جو جنات کو دیکھ کر یا بعض واقعات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ان میں ایک صحابی تھے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قصہ بیان کیا کہ جنگل میں جب وہ گئے تو اس وقت رواج یہ تھا کہ جب وہاں پر ٹھہرتے تھے تو اس وقت اپنے آپ کو جنوں کی پناہ میں دے دیا کرتا تھا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ان کی سواری کو مار رہا ہے یا کاٹ رہا ہے, تو فوراً آنکھ کھلی, دیکھا تو کچھ بھی نہیں, پھر دوبارہ لیٹ گئے, پھر دوبارہ اسی طریقے سے. اسی مرتبہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان کھڑا ہے اور بوڑھا آدمی جوان کو روک رہا ہے کہ تم اس کی سواری کو کچھ نہ کہو, اور سامنے سے تین گورکھر آ رہے ہیں, کہا کہ ان میں سے کوئی بھی لے لو. تو ان میں سے اس نے ایک لیا اور چلا گیا. تو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جب لوگ اپنے آپ کو جنوں کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور جن بھی یہ سمجھتے تھے کہ صاحب لوگ جو ہمیں اپنی پناہ میں دیتے ہیں, ہماری پناہ میں آتے ہیں, لہٰذا ہم بہت بڑے لوگ. تو اس لیے اس سے گمراہی اور پھیل رہی تھی جنات میں. تو بہرحال حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے, یعنی پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تو جو بھی ہوں لیکن اب وہ زمانہ چلا گیا اور ایک نبی جو ہیں وہ مبعوث ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں اور یثرب میں جو کھجوروں کی بستی ہے وہاں پر تم جاؤ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں صبح صبح اپنی سواری کو بھگاتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر وہ سارا واقعہ جو جنگل میں مجھے پیش آیا تھا بتلا دیا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناتا. چنانچہ یہ فوراً مسلمان ہو گئے. تو بعض واقعات اس قسم کے بھی پیش آئے. اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا اور نصف شب میں کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کھڑے ہو کر تلاوت بھی کیا کریں، تہجد پڑھا کریں، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیں، اس کا ذکر بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ دیا ہے. سورہ مدثر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ذرا غور و فکر سے کام لو، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ یہ قابل ذکر کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر وہ انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو باحیثیت بنا دیا اور لوگوں میں اس کا ایک مقام رکھا. تو آدمی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اپنی اصل حقیقت کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس نطفے سے، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت کا مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی حقیقت کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور واقعات عالم کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.